الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واذكر اسم ربك ذکر کر اپنے رب کے نام کا وذکر ذکر کر اسم نام ربک تیرے رب کا تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر وتبتل الیہ تبتیلا اور ہر طرف سے منقطع ہو کے اس کی طرف متوجہ ہو جا یعنی اس ذکر کو اس نقطے تک پہنچاؤ کہ تم ہر طرف سے کٹ جاؤ اللہ تعالی سے جڑ جاؤ وذکر اسم ربک یہ امر کا صیغہ ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے اب کوئی ہم سے پوچھے جی کہ تمہارے رب کا نام کیا ہے تو اللہ رب العزت کا اسم ذات اللہ ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ صفاتی نام ہیں لیکن اللہ یہ اسم جلالہ اسم ذات کہلاتا ہے تو یہاں فرمایا کہ ذکر کر اپنے رب کے نام کا یعنی اللہ اللہ کا ذکر کر کتنا کریں وتبتل الیہ تبتیلا کوئی عدد پورا نہیں کرنا کوئی تسبیح پوری نہیں کرنی کوئی برکت حاصل نہیں کرنی ذکر سے مقصود کیا ہے وتبتل الیہ تبتیلا کہ ہر طرف سے تو کٹ جا اور اللہ تعالی سے جڑ جا اتنا ذکر کرنا ہے قرآن مجید کی یہ آیت بہت کھلے اور دھلے لفظوں میں بتا رہی ہے کہ یہ ایک عمل ہمیں اپنی پوری زندگی میں ہر وقت کرنا ہے چنانچہ شیخ ابن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذکر اشرف العبادات واقرب الترک الی اللہ وہو علم علی وجود الولایہ کہ ذکر ولایت کا عنوان جھنڈا ہے جو بندہ ولایت حاصل کرنا چاہے ولایت کا کیا مطلب اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہے اللہ جن کو پسند کرتا ہے جن کو چاہتا ہے اس زمرے میں اگر کوئی شامل ہونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے امام ابوالقاسم کشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الذکر عنوان الولایہ ذکر ولایت کا عنوان ہے وَعَلَامَتُ صِحَّتِ الْبِدَایَةِ اور ابتدا کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے وَدَلَالَتُ صَفَاءِ النِّهَایَةِ اور انجام کے اچھا ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اس کا قلب اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا ان الذین اتقوا, بے شک جو لوگ متقی ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا, جب شیطان کی ایک جماعت اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, اللہ تعالیٰ پھر ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں, وہ بچ جاتے ہیں شیطان کے ہتھکنڈوں سے. دنیا کا ایک عام دستور ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن پہ قابو پائے تو فوراً جو اس کے پاس مہلک ترین ہتھیار ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے کہ کہیں یہ مجھ پر حملہ نہ کر سکے. اس لیے ایک فوجی اگر دشمن پہ قابو پاتا ہے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ. تو ہینڈز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ ہاتھ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ نیچے رہ جائے اور یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکے. تو دستور ہے کہ دشمن سے مہلک ہتھیار کو سب سے پہلے چھینا جاتا ہے. شیطان کو سب سے مہلک ہتھیار ذکر محسوس ہوتا ہے. اس لیے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان, جب ان پر قابو پا لیا شیطان نے, فانساہم ذکر اللہ, ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا. کیونکہ یہ مہلک ہتھیار تھا نا, تو اس ہتھیار سے انسان کو محروم کرتا ہے. فرمایا یا ایو الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذالک, اور ایسا اگر ہو گیا, فاولئک هم الخاسرون, تو جو لوگ غافل ہوں گے وہ بہت خسارے میں رہنے والے. ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے, حتیٰ کہ درزی کا کام سیکھے بغیر نہیں آتا, سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں آتا انسان کو صحیح طریقہ سے جب تک سیکھے نہ, شلوار میں ازار بند ڈالنا نہیں آتا سیکھے نہ, ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. تو ہر چیز کو اگر سیکھنا پڑتا ہے تو ذکر بھی کرنا انسان کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کون سا ذکر کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مخلوق سے انقطاع حاصل ہو جائے گا اور اللہ سے ہم واصل ہو جائیں گے. جائے استاد خالیص, استاد کی جگہ خالی ہوتی ہے. اس لیے بغیر استاد کے انسان کوئی چیز کرے تو ہمیشہ غلطی کرتا ہے. ہر آن کارے کہ بے استاد باشد, یقین دانی کہ بے بنیاد باشد. ہر وہ کام کے جو بغیر استاد کے ہو جان لو کہ وہ پھر بے بنیاد ہوتا ہے. تو ذکر کو سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنا کریں کیسے کریں تاکہ ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کر سکیں. چنانچہ اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں تو لوگ ایسے مشائخ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے جو ان کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے. بخارا میں حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے, اس کو قصر عارفاں کہتے ہیں, اور اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں ایک مسلح کے برابر. بس جو ذکر سیکھنے آتا تھا ایک مسلح کے برابر جگہ مل جاتی تھی, وہیں لیٹتا تھا, وہیں بیٹھتا تھا, وہیں رہتا تھا اور تخلیہ اختیار کرتا تھا. یاد رکھنا یہ تخلیہ اختیار کرنا ہمارے یقین بنانے کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ انسان کا ذہن ہر وقت اسباب میں الجھا رہتا ہے. جتنا مرضی انسان کوشش کرے اسباب سے نہیں نکلتا. اس کی ایک مثال سن لیجئے. कि आप अगर डॉक्टरों के माहौल में हैं, हॉस्पिटल में, और किसी को कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रही है, वो कहेगा भाई गोली खा लो, क्योंकि हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों का माहौल है, तो सर दर्द का नाम सुनते ही पहला जवाब भाई वो पेनाडोल की गोली खा लो, ध्यान उस तरफ गया। और अगर आप उलमा की मजलिस में बैठे हैं और उनको कहते हैं जी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो एक कहेगा अच्छा यार हजरत से दम करवा लो। अब यहां दम का ख्याल आया और वहां गोली का ख्याल आया, इसलिए कि माहौल जैसा था, सोच वैसे ही काम करती है। तो इंसान जिस माहौल में होता है, माहौल की सोच इंसान पर गालिब आती है। اب ان اسباب کی سوچوں سے نکل کر انسان مسبب الاسباب کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ کچھ وقت ہونا چاہیے، جس کو کہتے ہیں لی ما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے، اس وقت میں بس بندہ ہو اور اپنا پروردگار اللہ ہو، ہر طرف سے سوچ کو توڑ لے، یہ چاہے تھوڑا وقت ہو چاہے زیادہ ہو، مگر ایسے وقت کا روز زندگی میں ہونا یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید میں سے مثال سن لیجئے کہ سیدنا زکریہ علیہ السلام دعوت کے کام میں گئے ہوئے ہیں اور بی بی مریم پیچھے مسجد کے ماحول میں ہے، وہ اس کو کچھ کھانا دے کے آئے تھے، خیال تھا کہ یہ اتنے دنوں کے لیے کافی رہے گا اور اتنے دنوں تک میں لوٹ آؤں گا، وقت زیادہ لگ گیا تو خیال ہوا کہ مریم کہیں بھوکی نہ ہو، مریم کہیں بھوکی نہ ہو، تو زکریہ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ اب چونکہ مخلوق میں باتیں کر کے، مخلوق سے دعوت دے کے، اسباب کی دنیا ہے نا، تو ذہن اسباب کے متعلق کام کرتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب داخل ہوئے، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا، دیکھا کہ مریم کے پاس تو پھل پڑے ہیں اور وہ بھی بے موسم کے، تو ان پھلوں کو دیکھ کے حضرت زکریہ علیہ السلام حیران سے ہو گئے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا مریم یہ تجھے کہاں سے ملے، حالانکہ زکریہ علیہ السلام جانتے تھے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پہنچاتے ہیں رزق، اللہ نے ذمہ لیا ہے رزق پہنچانا، مگر اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اسباب کے تحت سوچتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، وہ میری کفالت میں ہے۔ تو مریم کے پاس وہ پھل دیکھ کے حیران بھی ہوئے، پوچھا انا لکی ھذا۔ اب مریم چونکہ خلوت میں تھی، توجہ اللہ، رجوع اللہ، دھیان اللہ کی طرف تھا، اللہ کی یاد تھی، تو مریم نے فوراً ایک بات کہی، قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے۔ اب زکریہ علیہ السلام کی سوچ فوراً اس طرف گئی، مریم نے سچ کہا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ اگر اللہ تعالی اس بچی کو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے، تو زکریہ تم بھی تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو اور تمہیں بھی اولاد کی تمنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بے موسم کا پھل دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریہ ربا، قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ جب سوچ آئی زکریہ علیہ السلام کو، انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، رب حب لی من لدنک ذریتا طیبہ، اللہ آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، تو میں بوڑھا ہو گیا، رب انی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، बूढ़े मेरी वो सीधा हो गई हड्डियां और बाल सफेद हो गए मेरे वलम अकुम विदुआए कर रब्बी शकिया। अल्लाह मैं अभी तुझसे दुआ मांगने में और उसके कबूलियत में मैं मायूस तो नहीं ना हुआ, उम्मीद तो है ना मेरे दिल में, अभी भी आप कर सकते हैं, इस पे कादर है। जब उन्होंने दुआ मांगी तो उस वक्त फनादतुल मलाइका वहुव कौइम युसल्ली फिल मेहराब, वो मेहराब में ही खड़े थे कि बिशारत मिल गई इन अल्लाह युबशिरु का बे यहया, यहया अलैहिस्सलाम की विलादत होगी, आपको बेटा मिलेगा। अब इस पूरी बात से ये बात समझ में आती है कि मरियम का तो बड़ा यकीन बना हुआ था, वो तो माफ़ोक लसबाब सोचती थी, ताल्लुक रखती थी और अल्लाह उसको बेमौसम के फल खिलाते थे। अब यही मरियम मस्जिद के माहौल से निकल के घर के माहौल में आ जाती है, उम्र बड़ी हो गई थी, बालिगा हो गई थी, अब घर में रहने लगी, तो जैसा माहौल वैसी सोच। मरियम ने नहाने का इरादा किया तो घर के मशरक की तरफ उसने अपने लिए पर्दे का इंतजाम किया और सोचा कि मैं जाऊं और मैं वहां पर जाकर गुसल करूं। जब वो वहां गुसल करने के लिए गई अलहदगी में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, फतमसल लहा बशरन सबिया, एक भरपूर नौजवान की शक्ल में। अब बीबी मरियम कोई आज की बिगड़ी हुई बेगम तो थी नहीं कि गैर महरम मर्द को देख के मुस्कराहटों से इस्तकबाल करे, तो पाक दामन बीबी थी, तबक्को भी नहीं करती थी। जब उसने तन्हाई में अपने सामने एक भरपूर नौजवान मर्द को देखा, कालत फौरन कहने लगी, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनक इन कुंत तकिया, मैं रहमान की पनाह मांगती हूं, मैं रहमान की पनाह मांगती। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम तो डर गई, घबरा गई, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमा अन रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का भेजा हुआ नुमाइंदा हूं, ली आहबला की गुलामन जकिया, ताकि तुझे एक नेक सुथरा बेटा मिले। मरियम बजाय मुतमईन होने के और परेशान हो गई, इसलिए कि मरियम जानती थी कि बेटे होने के दो तरीके हैं, या तो इंसान निकाह करे या इंसान जिना करे, और उसकी जिंदगी में ये दोनों काम नहीं थे, वो तो कंवारी थी तो दोनों काम नहीं थे। तो जब उन्होंने कहा कि तुझे बेटा मिले, कालत कहने लगी, अन्ना यकून ली गुलाम, मेरा बेटा कैसे हो सकता है, वलम यम ससनी बशर, न तो किया मैंने निकाह, वलम अको बगिया, और न किया मैंने जिना, तो जब मैंने दोनों काम नहीं किए मेरा बेटा कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह, बेमौसम के फल खाने वाली मरियम अब भूल गई कि अल्लाह हर कुछ कर सकता है, क्योंकि असबाब की दुनिया थी ना, अब असबाब की दुनिया में कहती है बेटा कैसे हो सकता है मेरा जी। तो जब उसने ये कहा कि न तो किया जिना न किया निकाह, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, कौल कज़ालिक, ऐसा ही है। ये कज़ालिक का लफ्ज सोने की स्याही से लिखने के काबिल है, बीबी मरियम की पाकदामनी से के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगाई हुई मोहर है। अल्लाह ऐसी नेक बेटी हर एक को अता करे कि जिसकी पाकदामनी पे कुरान गवाही दे रहा है, कौल कज़ालिक, मरियम ऐसी ही बात है, न किया तूने निकाह और न किया तूने जिना, लेकिन काल रब्बु की हुवा अलैहिन, कहा है तेरे परवरदिगार ने कि ये मेरे लिए तो आसान है ना। मरियम ये बेटा तुझे परवरदिगार ने देना है, किसी जुल्फों वाली सरकार ने तो नहीं देना। तो क्यों परेशान होती है? हैं? काल रब्बु की हुवा अलैय हय्यन, कहा तेरे रब ने ये मेरे लिए आसान है। चुनाचे उसके बाद मरियम को हमल के आसार महसूस होने लगे। तो देखिए कि जब तन्हाई का माहौल था, मरियम की अनाबत इल्लाह, रुजू इल्लाह की ये कैफियत थी कि बेमौसम के फल मिलते थे और खाती थी, और जब वही घर के माहौल में रहने लग गई तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है। तो इसलिए इंसान जिस माहौल में हो उसी तरह की सोच होती है उसकी। अब जब मरियम हामला हो गई तो बहुत परेशान, मरियम दुआ मांग रही है, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा वकुंतु नसियम मनसिया, काश मैं मर चुकी होती, कोई भूली बसरी चीज बन गई होती। क्यों? मेरी मां नेक थी, मेरा वालिद नेक था, मैं नेकों की औलाद, उन्होंने बचपन से अल्लाह के लिए मुझे वक्फ किया था, मैं अल्लाह के नाम पे वक्फ थी, और जवानी मैंने अल्लाह के घर में इबादत में गुजारी, और अब मेरे साथ ये मामला। एक आम औरत के साथ ये सिलसिला बन जाए तो उसका मरने को दिल चाहता है। वो बीबी मरियम जो अल्लाह के नाम पे जिंदगी को वक्फ कर चुकी थी, सोचें उसके लिए ये कितनी बड़ी बात है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली दी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जाकर बताया कि भाई अब तुम्हें दर्द जो महसूस हो रही है तो विलादत करीब है, अब आप एक काम करो, इस दरख्त को हिलाओ तो खजूरें गिरेंगी, खजूरों को खा लेना, पानी को पी लेना, और बच्चे की विलादत हो तो उसको मोहब्बत से देखना, तीन काम कर लेना। और आज की साइंस की दुनिया कहती है कि विलादत के लिए ये तीन चीजें औरत को सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। क्या? खजूर खाए। एक जेन में सवाल पैदा होता है, कहना तो चाहिए था मक्खन खाओ, काम आसान हो जाता, लेकिन कहा गया नहीं, खजूरें खाओ। अब साइंस ने यह बताया कि जब बच्चे की विलादत का वक्त होता है तो उस वक्त औरत के लिए जिंदगी और मौत का मामला होता है, उसको महसूस होता है इतनी सख्त दर्दों की वजह से कि शायद मेरी रूह निकल जाए, तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उसके दिमाग को ग़िज़ा की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की, और इंसान का दिमाग न प्रोटीन इस्तेमाल करता है न फैट इस्तेमाल करता है, इंसान का दिमाग फकत शुगर इस्तेमाल करता है, चीनी इस्तेमाल करता है। तो कुरान 1400 साल पहले कह रहा है कि हमने मरियम को कहा कि तुम खजूर खाओ, और खजूर में क्या होता है? चीनी होती है, कि खजूर खाओगी तो तुम इस गम की कैफियत से निकल आओगी और विलादत में आसानी होगी, और फिर जब मां बच्चे को देखती है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है, वैसे हील अप हो जाती है, बच्चे की विलादत हो गई। फअतत बिही कौमहा तहमिलो, वही डर था जो मरियम को कि बच्चे को लेके जाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा, वही कुछ हुआ। मरियम उस बच्चे को लेकर अपनी कौम की तरफ आई, कालू या मरियम, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा या मरियम लकद जी इति शैअन फरिया, वो ये क्या तुम्हार चीज तू लेके आ गई, उनकी नजर में तो ये गुनाह था ना कि तेरा निकाह तो हुआ वा नहीं और तू कुंवारी बच्चा कैसे उठा के ले आई है। लकद जी इति शैअन फरिया, अब उसके बाद फिर ताने होते हैं, और ताने उस बंदे को लोग नहीं देते कि तू बुरा तू ऐसा नहीं, ताने उसके बड़ों को मिला करते हैं। चुनाचे कहने लगे या उख्त हारून, ए हारून की बहन, मा कान अबू की मुरासौ इम वमा कानत उम्म की बगिया, न तेरा बाप बुरा था न तेरी मां बुरी थी, तू ये क्या करतूत करके आ गई। तो मालूम हुआ कि गलतियां छोटे करते हैं और ये बदनामियां बड़ों तक जाए बड़ों तक जाती। तो जब कौम ने ये कहा ना और ताना दिया तो मरियम बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। तो कौम ने कहा वमा कानत उम्मु की बकिया, तो आगे से मरियम ने जवाब कुछ नहीं दिया। फअशारत इलै, सिर्फ इशारा कर दिया कि तुम मेरा सर मत खाओ, ये आया है जिधर से इसी से पूछो। फअशारत इलै, मरियम ने खामोशी से इशारा कर दिया। कालू, वो कहने लगे कैफ नुकल्लिम मन कान फिल महद सबी, तो जो गोद में पड़ा हो ये कैसे बोल सकता है। जब कौम ने ये कहा कि ये गोद वाला बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, قال انی عبداللہ, बच्चा बोला कहने लगा मैं अल्लाह का बंदा हूं, آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ اب یہاں ایک علمی نقطہ طلباء کے لیے، بہتان لگا یوسف علیہ السلام پر، اللہ نے ایک بچے سے گواہی دلوا دی، تو بچے نے دو لفظی بات کہی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹا تو اس کا قصور اور پیچھے سے پھٹا تو اس کا قصور، بات ختم۔ اور جب بی بی مریم پر بہتان لگا تو اللہ تعالی نے بچے سے گواہی دلوائی، مگر یہاں گواہی کا انداز کچھ اور ہے، فرق کیوں ہے؟ مفسرین نے عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، ایک فرق تھا۔ تو جس نے بہتان لگایا وہ کتنے تھے؟ ایک ہی عورت تھی نا، کہ جس نے کہا کہ یہ تیرے اہل خانہ کے ساتھ برا اراد رکھتا ہے، من اراد بی اہلک سوءا، تو بہتان لگانے والی ایک عورت تھی، اللہ نے ویسا ہی معاملہ کیا، ایک بندے کے بہتان پر جواب بھی ایک بچے سے دو فکروں کا دلوا دیا۔ یہاں بہتان لگانے والی قوم تھی، ایک مجمع تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ بولے گا تو دو فکریں نہیں کرے گا، یہ تقریر کرے گا۔ مجمع ہے نا سامنے، اور دیکھو تقریر نہیں بنتی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرًا بوالدتی ولم یجعلنی جبارًا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ کیا قرآن مجید کے معارف ہیں، سبحان اللہ، انسان حیران ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات تو تھی کہ بی بی مریم جب تنہائی میں تھی تو بے موسم کے پھل کھاتی تھی، اور جب گھر کی زندگی گزارنے لگی تو ماتحت الاسباب سوچ ہو گئی۔ اس لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ ابتدا میں جب جماعتوں کو نکالا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، تو پھر واپسی پہ کچھ ان کو ذکر اور تخلیہ کے بیٹھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس تخلیہ میں بیٹھ کے انسان کا اللہ سے ایک رشتہ جڑتا ہے، یہ ہم میں سے ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہوں دعوت والے کام سے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ آپ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے. تو زندگی میں کچھ وقت ایسا لازمن ہونا چاہیے کہ جس میں انسان ہو اور اس کا پروردگار. اس تخلیے میں بیٹھ کے جو عمل کرتے ہیں اس کا نام ذکر ہے انابت اللہ رجوع اللہ ہے. ویسے تسبیحات پڑھنے سے ثواب مل جائے گا لیکن اگر چاہیں کہ مخلوق سے دل کٹے اللہ سے جڑے اس کے لیے پھر تخلیہ حاصل کرنا ضروری ہو جائے. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر علماء آتے تھے اور ان سب کو کچھ عرصہ چپ وقت گزارنے کا حکم ہوتا تھا. بات نہیں کرنی اللہ اللہ کرو بس. اسی میں پھر ان کی تار جڑتی تھی اللہ تعالی کے ساتھ. اتنا ذکر کی پابندی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے اور حضرت مفتی منشفی رحمت اللہ علیہ جو اس وقت نوجوان طالب علم ابھی ابھی فارغ ہوئے تھے اور تربیت کے لیے آئے تھے وہ ساتھ تھے خدمت کے لیے. تو چلتے چلتے حضرت رک گئے, جیب سے کاغذ نکالا, پین نکالا, ایک لفظ لکھا اور گاغل ڈال دیا اور پوچھا کہ محمد شفیع تم سمجھے کہ میں نے کیا کیا؟ حضرت مجھے تو نہیں پتا کیا کیا. تو پھر حضرت نے بتایا کہ چلتے چلتے ایک علمی نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں نے کاغذ نکال پر اس کے اوپر لفظ لکھ دیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے, جب میں لکھنے کے لیے بیٹھوں گا تب اس کے بارے میں سوچوں گا, اب میں نے اپنے ذہن کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیا. اتنا رجوع اللہ ہوا کرتا تھا ان حضرات, پھر ان کے اوپر معرف اترا کرتے تھے. اس ذکر کو اگر ہم اس نیت سے کریں کہ اللہ سے تعلق جڑے پھر تو سلیقے سے کرنا پڑے گا, سیکھنا بھی پڑے گا. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی, وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ تمہیں سے پہلے ذکر کا پتہ نہیں تھا. تو ذکر انسان سیکھے اور اس کو کرے فقط ثواب کی نیت سے نہیں, ثواب تو ملتا ہی ہے, درجات تو ملتے ہی ہیں, مگر مقصود ہوتا ہے دل کا مخلوق سے کٹ جانا اور اللہ کے ساتھ دل کا جڑ جانا. جب دائی کا اپنا یقین پکا ہوتا ہے پھر اس کے اثرات لوگوں کے اوپر پڑا کرتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ جب بیان فرماتے تھے تو ان کے بیان پر لوگ زندگیاں بدلنے کا ارادہ کرتے تھے. آج عام بندہ بیان کرے تو کوئی سے روزے کا ارادہ مشکل سے کرتا ہے. تو یہ جو زندگیاں بدلتے تھے اس کے پیچھے کوئی حقیقت تھی. کیا؟ کہ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. دستور کیا ہے؟ ہجرت سے ہجرت ہوتی ہے. کیا مانا؟ کہ ہجرت دو طرح کی ہے. ایک تو ہے کہ انسان مکہ مکرمہ سے مدینہ آ گیا, اس کو ہجرت کہا. صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ سے مدینہ آئے, ہجرت کی. اور ایک ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو. حدیث پاک میں فرمایا المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب. نبی علیہ السلام نے اس ہجرت کے لفظ کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہجرت کیا ہوتی ہے. وہ شخص مہاجر ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. من ہاجر من الخطایا والذنوب وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین. دیکھا قرآن اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے. تو یہ بھی ہجرت ہے, گناہوں کو چھوڑ دینا. तो जो बंदा गुनाहों को छोड़ के नेकी की जिंदगी गुजार लेता है इसने मन में हिजरत की होती है। जब इसकी बात दूसरे बंदे के दिल पर पड़ती है उसको गुनाहों से हिजरत की तौफीक नसीब हो जाती है। हिजरत से हिजरत की तौफीक। हमने तो देखा है बात नसीहत करने वाले एक एक घंटा दाढ़ी के ऊपर बयान कर रहे हैं और लोगों से इरादे करवाते हैं और वादे करवाते हैं और दाढ़ी एक बंदा भी नहीं रखता। और हमने पूरी जिंदगी अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह को नहीं देखा कि उन्होंने किसी को दाढ़ी रखने के लिए कहा हो, और हजारों नहीं लाखों ने रखी। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिंदगी ही बदल जाती थी। तो ये तासीर कब आएगी? जब अपना यकीन मजबूत से अजबत हो जाएगा, और उस यकीन को बनाने के लिए फिर इस ताल्लुक बिल्ला की जरूरत होती है। अब इस जिक्र के कदम कदम पे क्या फवायद मिलते हैं आज जरा तरतीब से सुन लीजिए। हैं तो कुरान मजीद में और अहादीस में लिखे हुए, मगर क्योंकि एक सीक्वेंस नहीं होता इसलिए समझ नहीं आती कि भाई इसके फवायद कहां हैं। जब जरा सीक्वेंस से सुनेंगे ना तो पता चलेगा कदम कदम पे इसके फायदे हैं। पहला फायदा कि जो इंसान जिक्र करने बैठता है उसको अल्लाह की मैयत नसीब होती है। जितनी देर वो जिक्र करता है अल्लाह उसके साथ होते हैं। वअना माहु इजा जकरनी, हदीस पाक के अल्फाज हैं, मैं उसके साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है, मैं उसके साथ होता हूं, यानी वो अल्लाह का हम जलीस होता है। अल्लाह का हम जलीस होता है। चुनाचे हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने ये एक हदीस मुबारकत कोट की है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई, अतुहिब्बु अन अस्कुना माअक फी बैतिका या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम क्या तू चाहता है कि मैं तेरे साथ तेरे घर में रहूं? तो उन्होंने फौरन पूछा, वो तो आशिक थे, कैफ तस्कुन माअ फी बैती, अल्लाह आप मेरे साथ मेरे घर में कैसे रह सकते हैं? काल अना जलीस मा मन ज़करनी, जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका हम जलीस होता हूं। तो जो जिक्र करने बैठता है वो अल्लाह का हम जलीस बनता है, अल्लाह उसके साथ होते हैं। जितनी देर जिक्र में गुजरी उतनी देर अल्लाह के साथ गुजरी, उतना वक्त अल्लाह के साथ गुजरा है इस बंदे का। दूसरी बात, उतनी देर उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती हैं। चुनांचे हदीस पाक में है, इसको इब्न हिब्बान ने रवायत किया, ला यक़ुदु क़ौमुन यज़कुरून अल्लाह इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, कि जो कौम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठती है मलाइका उसको घेर लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमा, रहमत ढांप लेती है, व नजलत अलैहिम सकीना, उन पर सकीना नाजिल होती है, व ज़ाकरहुमुल्लाह फीमन इंदहू, और अल्लाह फरिश्तों में उतनी देर उसका जिक्र फरमाते हैं, उसका तज़किरा करते हैं। ये अपने रब का जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला फरिश्तों की महफिल में इसका तज़किरा कर रहे हैं। तो रहमत उतरती है, बरकत उतरती है, सकीना नाजिल होती है। यूं समझें कि रूहानी गुसल नसीब हो जाता है बंदे को, वो जो गुनाह थे उनके असरात थे वो सब धुल जाते हैं। आप बाहर से आए ना तो पसीना आया हुआ हो तो आके शावर लेते हैं और शावर लेके फ्रेश हो जाते हैं। जो बंदा रोजाना अपने मामूल पर अमल करते हुए जिक्र करता है वो रोजाना बातनी गुसल कर लेता है, साफ सुथरा हो जाता है। और ऐसे घर जिसमें बकायदा अल्लाह को जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, व युरवा, रवायत में है इन बयूत ज़ाकिरीन लहा नूर, कि ज़ाकिरीन के जो घर होते हैं उन पे नूर होता है। यराहुल मलाइका तो बिकद्र माफीहा मिन ज़िक्र कमा नरान नहनु नजूमा फिस्समा, कि जिस तरह हम आसमान पर सितारों को चमकता देखते हैं तो फरिश्ते जमीन पर उन घरों को यूं नूर से चमकता हुआ देखते हैं। तो जिस जगह पर, जिस घर में बैठ के जिक्र किया, मस्जिद में बैठ के जिक्र किया, वो जगह नूर से चमकती हुई नजर आती है। और फिर ये जो रहमत उतरती है तो इससे क्या सिर्फ इंसान को सुकून मिलता है, सुकून भी मिलता है, गुनाह भी धुलते हैं। चुनांचे साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन अहल ज़िक्र युहासबूना व अलैहिम मिन ज़ुनूब अमसालुल जिबाल, कि जिक्र करने के लिए बैठते हैं बैठने वाले और उन पर पहाड़ों के बराबर गुनाहों का बोझ होता है। फयकुमून, इस हाल में खड़े होते हैं, वलैसा अलैहिम ज़म्बुम वाहिदुन, उन पर एक गुनाह भी पीछे नहीं होता। तो बातिन का गुसल, गुनाहों को धो दिया जाता है, गुनाहों से मगफिरत कर दी जाती है। और ये बंदा जिक्र में मशगूल रहने की वजह से अगर दुआ नहीं मांग सकता तो अल्लाह ताला महरूम नहीं रहने देते, बिन मांगे ही। भाई ये अच्छे काम में लगा हुआ था ना, ये तो मेरे साथ ताल्लुक जोड़ के बैठा था ना, लिहाजा अब बिन मांगे दे दो। कैसे दे दो, सुनिए हदीस मुबारका। वकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवीहि अर्रब्बिहि अज़्ज़ा वजल, बुखारी शरीफ की रवायत है, मन शगलहु जिक्री अम मसअलती, जिसको मेरी याद ने, मेरे जिक्र ने मुझसे दुआ मांगने से रोक दिया, आतई तो हूं फौकस आलिसाइली, मैं मांगने वालों से भी ज्यादा मकदार में उसको अता फरमा देता हूं। ये तो मेरी याद में लगा हुआ था ना, नहीं मांगा तो क्या हुआ, मैं मांगने जितनी तवक्को थी उससे भी ज्यादा अता कर। हम पर जो परेशानियां मुसीबतें आती हैं ना, उनकी बुनियाद यह होती है कि हम अल्लाह का जिक्र करना भूल जाते हैं। अबू नईम ने हिलिया में यह रवायत की है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, मा सईद सईदुन वला कुतअत शजरतुन इल्ला लियकना मिन तस्बीह, कोई परिंदा शिकार नहीं किया जाता और किसी दरख्त की टहनी को काट नहीं दिया जाता इस हाल में कि वो पहले अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है। तो मुसीबत आती है किस वजह से, गफलत की वजह से। चुनाचे मोहम्मद बिन अली बिन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन सवाइक तंज़िलु अलल मुमिनी व गैरिल मुमिनी, कि हवादिस नाजिल होते हैं मोमिन पर भी और गैर मोमिन पर भी। वला तुसीबु ज़ाकिरा लिल्लाहि तआला, मगर वो जिक्र करने वाले पर नहीं आते। वकुल्लु मुसीबतिन सबबुहल गफला अनिल्लाहि तआला, क्योंकि हर मुसीबत की बुनियादी वजह गफलत होती है और जो जिक्र करने वाला हो तो उस पर तो फिर नहीं आनी चाहिए। इल्ला मा वका लिल अकाबिर रजी अल्लाह अनहुम, हां हमारे अकाबिर पर भी ये मुसीबतें आई मगर वो सजा के तौर पर नहीं आई, वो किस लिए आई। फइन्नहुम अक्विया वजअल अल्लाह मसाइबहुम ताज़ीमल लिउजूरहिम लिअन्न सवाबुल मासियत आज़म मुसीबत आज़म मिन सवाबिल इबादात, अल्लाह वालों पर जो मुसीबतें आती हैं वो इसलिए कि मुसीबतों पर सब्र का अजर عبادتوں کے اجر سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ ان کے درجے بلند کرنے چاہتا ہے، اس لیے ان پر مصیبتیں بھیجتا ہے. من عام دستور یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. تو انسان اگر ذکر کرے تو سکون ملے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. یہ تو زندگی میں تھا کہ مانگنے والوں سے زیادہ ملا، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کے ہاں اس کا تذکرہ کیا اور ان کے گھر منور، ان کے گناہ معاف. اس سے اگلا قدم بھی تو ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جانے لگے، اس کو سکرات کی کیفیت کہتے ہیں. تو سکرات کی کیفیت تو ہر ایک پر آتی ہے، لیکن داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل نفس تخرج من الدنیا اتشانتا الا نفس الذاکرین، ہر بندہ جو اس دنیا سے فوت ہونے لگے گا وہ پیاسا مرے گا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے. موت کے وقت کی پیاس تو آتی ہی ہے، اب اس پیاس کو کون چیز بجھائے گی؟ اللہ کا ذکر بجھائے گا، چونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے اور موت کے وقت بھی ان کی زبان اللہ کے ذکر سے رچی بسی ہوتی ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے رچی ہوئی ہو. سبحان اللہ، اتنا انسان اللہ کا ذکر کرے کہ آخری لمحے بھی ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جائے. جو آدمی زندگی میں یہ عمل کرتا رہا، اب اس کی موت بھی ایمان پر. وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مختلف شہروں سے مختلف قوموں سے اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر جمع ہوتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ سب اللہ کے حضور جاتے ہیں. اور جہاں دل لگا ہوا ہو تو دل چاہتا ہے کہ ذرا کھول کے کارگزاری سنائے تفصیل کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ اللہ آپ کے بندوں کو ذکر کرتے پایا، کیا کر رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے، لمبی باتیں ہیں. لیکن لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اچھا، ان لوگوں کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ، یہ سارے تو آئے تھے ذکر کرنے کے لیے، ایک ایسا بھی تھا جو کسی کام کے لیے آیا تھا، اسے تو چابی چاہیے تھی بھائی سے، تو وہ تو چابی لینے آیا تھا اور وہاں موجود تھا، اللہ اس کو بھی شامل کریں یا نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والے میرے وہ بندے تھے، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اور حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان سے محروم ہو کر مرے. اور جب یہ کہا کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو اس حدیث میں ان بندوں کے ایمان پر مرنے کی بشارت موجود ہے کہ ایمان پہ موت آئے گی، یہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتے. تو دیکھیے، موت کے وقت ایمان بھی، ایمان کے اوپر موت آئی. پھر جب فوت ہو گئے تو اب قبر میں دفنا دیا گیا، تو قبر میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا قدم، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے معاذ بن جبر الانو کی روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بندے کا کوئی بھی عمل قبر میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذکر اللہ سے بہتر نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو اس کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے، تو عذاب قبر سے بھی یہ انسان بچا. اب جب قبر سے نکلیں گے تو حشر کا دن ہوگا، تو حشر کے دن انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ پل صراط سے گزرنا پڑے گا. پل صراط سے گزرنے کی صورت سن لیجئے. اگلا قدم، وحب ابن منبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اوح اللہ الی داود علیہ السلام ان اسرع الناس مرورا علی الصراط الذین یردون بحکمی والسنتهم رتبتم بذکری، کہ پل صراط کے اوپر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گزرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے حکموں پہ راضی تھے، عمل کرتے تھے، اور جن کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہا کرتی. کوئی گھسٹ کے جائے گا، کوئی چلتا ہوا جائے گا، کوئی ذرا تیز چلتا جائے گا، کوئی بھاگتا جائے گا، کوئی گھوڑے کی سواری پہ جائے گا، کوئی ہوا کی تیز رفتاری سے جائے گا، اپنا اپنا حال ہوگا. مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ تیز یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے. وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے بگڑی ساڑی کوئی فلائٹ ہوگی، چل بھائی اوپر سے گزر جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اب پل صراط سے گزر گئے تو پل صراط کے بعد پھر آگے جنت ہے، تو جنت میں لوگ جنتی پہنچ گئے. ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ حدیث مبارکہ ما من ساعت تاتی علی ابن آدم، ابن آدم پر کوئی ایسی گھڑی نہیں آتی لا یذکر اللہ عز وجل فیہا، کہ وہ اس گھڑی میں اس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا الا کانت علیہ حسرتن و ان دخل الجنہ، جنت میں بھی داخل ہو گیا تو اس کو وہاں بھی حسرت رہے گی میں نے اس وقت میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا. عام طور پر دیکھا ہے کہ خوشی ہونا تو غم بھلا دیتی ہے، اور پھر جنت کی خوشی تو سارے غم بھلانے والی. جنتی جیسے جنت میں داخل ہوں گے کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، تو جہاں سارے حزن ختم ہو جائیں گے یہ حزن وہاں بھی ختم نہیں ہوگا. انسان حسرت کرے گا کاش میں نے وہ وقت جو ذکر کے بغیر گزارا اس میں بھی میں نے اللہ کو یاد کیا ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. اب ایک نقطہ اور بھی سن لیجئے کہ کثرت سے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکرن کثیرا، حکم ہے نا اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو تنبیہ میں فرماتے ہیں ای باللیل والنہار فی البر والبحر فی السفر والحضر والغنا والفقر والصحت والسقم والسر والعلانیہ وعلا کل حال، اس کو ذکر کثیر کرتے ہیں. بھئی انسان کی کتنی پوزیشنز ہوتی ہیں نارمل، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا، بنیادی پوزیشن تو تین ہے نا، یا بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، تینوں صورتوں میں اللہ کا ذکر. اس کا مطلب کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الذکر الکثیر اس کے معنی ہے اللہ تنساہ ابدا، کہ تو اللہ کو کبھی بھی نہ بھولے، یہ ہے ذکر کثیر. اور چونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے تذکرے کرتا ہے. وہ ایک شخص رابعہ بصری کے پاس آیا اور اس نے بڑی دنیا کی مذمت کی، دنیا ایسی بری ہے بری ہے بری ہے. کافی دیر جب اس نے دنیا کا تذکرہ کیا تو کہنے لگی اٹھ جا، مجھے لگتا ہے تجھے دنیا سے بہت محبت ہے. اتنی دیر سے اس کا تذکرہ کر رہا ہے تو تجھے محبت ہے نا اس سے. تو انسان جس سے محبت ہو پھر اس کا تذکرہ کرتا ہے. آپ نہیں دیکھتے ماں کو ہر دو منٹ کے بعد تین منٹ کے بعد بچے کی کوئی بات سنا دیتی ہے. لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کی باتیں سناتی ہیں. میرے بیٹے نے دودھ کو آج ددو کہا، لو یہ کوئی ایسی بات ہے، اس کے لیے یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور ایک کو نہیں کئیوں کو بتاتی ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر تذکرہ بھی اسی طرح زیادہ ہوتا ہے. بات اسی طرح ہی ہے کہ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. آدمی کی کیفیت تو ایسی ہوتی ہے. لیکن یہ ذکر انسان اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے، اس کا کوئی انعام بھی ملتا ہے. اس کا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سند پکی جامع صغیر حدیث مبارکہ، من اکثر ذکر اللہ احبہ تعالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے، اللہ کا محبوب بنتا ہے. یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے کہ بزرگوں میں سے کسی نے کہہ دیا، نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. جامع صغیر میں اس کو روایت کیا ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے احبہ تعالی، اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اس یہ حدیث ہے، من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ فلینظر کیف منزلت اللہ عنده فان اللہ تعالی ینزل العبد منه حيث انزله بنفسه. جس طرح بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اسی قدر اللہ کے ہاں اس بندے کی محبت ہوتی ہے. اب اس کو محبت ہے نا جو ہر وقت یاد کر رہا ہے، تو اس محبت کے بدلے پھر محبت ملتی ہے اللہ کی، یہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. اور اب اس بندے کو اللہ تعالی اپنی یاد کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں تین طرح کا ذکر بتایا گیا ہے اور ہمارے سلسلے میں تین ہی طرح کا ذکر ہے. سالکین ذرا توجہ فرمائیں، ایک ہے ذکر جس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کوئی اور ایسا ذکر کرے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. عون بن عبید اللہ فرماتے ہیں مجالس الذکر ثقال القلوب والشفاء لها، کہ مجالس ذکر دلوں کے لیے سیکل اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. فتح مسلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے القلب اذا منع ذکر مات، کہ جب ذکر سے دل غافل ہو جاتا ہے تو روحانی طور پر یہ مردہ ہو جاتا ہے. ایک شخص حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت دل سخت ہو گیا ہے. شکا رجل للحسن البصری قسوة قلبه، تو ایک بندے نے اپنے دل کی سختی کی شکایت حسن بصری رحمت اللہ سے کی. قال ادن من مجالس ذکر، فرمایا کہ تو مجالس ذکر میں زیادہ جایا کر، تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور ایک کو کہتے ہیں تحلیل لا الہ الا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اور تیسرے کو کہتے ہیں فکر، سوچ، زبان سے کہنا کچھ نہیں لیکن سوچو. چنانچہ حدیث پاک میں ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فانکم لم تقدروا قدرہ. حسن بصری رحمت اللہ فرماتے تھے تفکر ساعت خیر من قیام لیلت، کہ ایک ساعت کا تفکر پوری رات کے قیام سے افضل ہے. اور ابراہیم ادم رحمت اللہ تو فرماتے تھے کہ الفکرۃ حج العقل والقلب، کہ فکر یہ دل اور عقل کی حج ہوا کرتی ہے. ہمارے سلسلے میں تین سیکشن ہیں، پہلے سات سبق ہمارے ذکر کے ہیں، اللہ اللہ کے ذکر کے، پھر اس کے بعد دو سبق تحلیل کے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد آخر سلوک تک سارے کے سارے اسباق وہ فکر کے. کیا خوبصورت اعمال اکٹھے کیے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہ ہو بہو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہر چیز رکھی. ذکر ہے، تحلیل ہے اور فکر ہے. چنانچہ جب انسان اس طرح ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے مخلوق کے تعلق کو نکال دیتے ہیں اور اپنی محبت کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. چنانچہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، حکم میں انہوں نے کہا، ذرا سنیے گا، فرماتے ہیں فَأَسَا أَن يَرْفَعَكَ مِن ذِكْرِ مَعَ وَجُودِ غَفْلَةٍ الى ذکر ما وجود یقظت، کہ تم جب ذکر کرو گے تو شروع میں تو غفلت کے ساتھ کرو گے نا، تو ذکر بھی ہے اور دل غافل بھی ہے، اس لیے کہ وساوس آ رہے ہیں. تو ہر سالک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ذکر ما وجود غفلت، مگر غفلت بھی ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ این ممکن ہے ان قریب اللہ تجھے غفلت کے ساتھ ذکر کرنے کی کیفیت سے نکالے ما وجود یقظت. یقظہ کہتے ہیں بیداری کو، کہ پھر تجھے ذکر کی اندر بیداری نصیب ہو جائے. پہلے ذکر تھا ساتھ غفلت تھی، پھر ذکر ہے اور ساتھ کیا ہے؟ بیداری ہے. اب اگلی سٹیج دیکھیے، وَمِن ذِكْرٍ مَا وَجُودِ يَقْزَتٍ إِلَى ذِكْرٍ مَا وَجُودِ حُضُورٍ، اور این ممکن ہے کہ تجھے وہ جو بیداری والا ذکر ہے اس سے نکال کر حضوری والے ذکر تک پہنچا دے، کہ جس میں تجھے اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو جائے. ایک تو احساس تھا نا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اب اس سے اوپر ایک قدم کیا کہ اب اللہ کی حضوری بھی نصیب ہو گئی. وَمِن ذِكْرٍ مَا وَجُودِ حَضُورٍ إِلَى ذِكْرٍ مَا غَفْلَتِ أَمَّا سِوَ الْمَذْكُورِ، اور ان قریب ہو سکتا ہے کہ تجھے اس سے اوپر لے جا کر ذکر حضور سے ایک ایسے مقام پر پہنچائیں کہ جہاں مذکور کے سوا ہر چیز سے تجھے غافل کر دے. اس کو تبتل کا مقام کہتے ہیں. یہ مقام تبتل ہے کہ انسان ہر طرف سے کٹ جائے ایک اللہ کے ساتھ جڑ جائے. تو ہم نے اللہ کے ذکر کو اتنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے حتیٰ کہ دل مخلوق سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان ہمیشہ مصلی پہ نہیں بیٹھا رہتا, پھر اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں. ہمارے مشائخ کو دیکھو, اللہ نے لاکھوں کو ان کے ذریعے سے ایمان عطا کیا. پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں تو دین پھیلا ہی مشائخ صوفیہ سے ہے, دونوں ملکوں میں. اور کشمیر میں بھی دین پھیلا تو مشائخ صوفیہ کی وجہ سے. تو اللہ پھر ان کو لاکھوں کے دین پہ آنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. ہماری اپنی سوچ یہی ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرتے کرتے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا تھا جہاں ان کا تعلق مخلوق سے کٹ گیا تھا, اللہ سے جڑ گیا تھا. اب اللہ نے ان کو عمومی ہدایت کے لیے ایک محنت عطا فرمائی. ہر بندہ کیوں نہیں مولانا یاس رحمت اللہ بن جاتا؟ اس لیے کہ وہ محنت ہر کوئی کرے تو صحیح نا, وہ محنت کوئی نہیں کرتا. یاد ایام کتاب ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی, ذرا پڑھیے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور فارسی پڑھتا تھا چچا جان سے, اور ان دنوں چچا جان کے اوپر اللہ تعالی یہ دعوت کا کام کھول رہے تھے. تو نظام الدین کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پر ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ. وہ ایک جگہ ہے چار دیواری ہے, اس کے اندر چند قبوریں اور باقی جگہ خالی ہے, باغ ستھا شروع میں. تو حضرت وہاں پہ چلے جاتے تھے اور فرماتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے تھے. یہ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لکھا, صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دو طالب علم ان کی ڈیوٹی تھی, وہ دو لوٹے پانی کے بھر کے وہاں جاتے تھے, ایک لوٹے سے طہارت کر لیتے تھے, دوسرے سے وضو کر لیتے تھے اور جماعت کرواتے تھے. چچا جان طالب علم پیچھے نماز پڑھتے تھے تاکہ نماز با جماعت کی فضیلت نصیب ہو جائے. طالب علم واپس آ جاتے تھے, وہ پھر اسی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتے تھے. پانچ نمازیں اسی حال میں آتی تھی. فرماتے ہیں کہ میرا سبق چل رہا تھا تو میں فارسی کا سبق پڑھتا تھا, تو میں نے گزارش کی کہ بس میں نے کتاب تو آپ سے ہی پڑھنی ہے. تو فرمایا کہ اچھا تم آنا سبق یاد کر کے اور مجھے سنا جانا. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی کتاب لے کے جاتا تھا, چچا جان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں پاس جا کے بیٹھتا تھا اور اپنی کتاب پڑھنی شروع کر دیتا تھا. ٹھیک پڑھتا رہتا تھا, چپ رہتے تھے, اور جہاں غلطی کرتا صرف اس طرح کی ایک آواز نکالتے تھے, اوہ کی آواز نکالتے تھے, اور میں سمجھ جاتا تھا کہ کوئی غلطی کر رہا ہوں. میں پھر لوٹاتا تھا, اگر ٹھیک پڑھ لیتا تو پڑھتا رہتا, دوسری غلطی کرتا تو پھر اوہ کرتے. اور دستور یہ تھا کہ جب تیسری غلطی ہوتی تھی تو اوہ کے ساتھ انگلی کا اشارہ ہوتا تھا, جیسے اشارہ سبابہ اتیات میں, مقصد ہوتا ہے کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, تمہارا سبق کچا ہے. میں واپس آتا تھا دوبارہ سبق یاد کرنے کے. اس ذکر کی حالت میں جبکہ زبان سے کلام کرنا بھی وہ گوارا نہیں فرماتے تھے, اس توجہ اللہ رجوع اللہ اس کی کیفیت میں مستغرق رہنا چاہتے تھے. یہ وہ کیفیت تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پر کام کو کھولا, اور آج دیکھو دنیا کے کروڑوں انسانوں کو اللہ نے اس محنت سے فائدہ پایا. کیا نعمت اللہ نے عطا فرما دی, کتنی خوش نصیب شخصیت تھے وہ. مگر انہوں نے بھی تو اپنے آپ کو بنایا نا, تو کس محنت سے بنے؟ اس محنت سے بنے نا, پھر کام کھلا. تو اگر انسان چاہے کہ میں اللہ سے جڑوں تو پہلے کٹے نا جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ مخلوق ہے. تو مخلوق سے کٹے بغیر اللہ سے جڑنا نصیب نہیں ہوتا, ورنہ اگر انسان اسی طرح بول بولتا رہے اور چلتا پھرتا رہے, 40 سال عمر کے اس کام میں گزار دے گا, اس کے دل سے مخلوق نہیں نکلے گی, غفلت نہیں نکلے گی. اگر ہم چاہیں کہ دل سے مخلوق کا تعلق کٹے پھر اللہ کا تعلق جڑے اور پھر اللہ کی نسبت سے ہمارا مخلوق سے تعلق قائم ہو تو اس کی ترتیب یہی ہے۔ فرمایا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی انسان کو شریعت کے اوپر کامل تابعداری عمل نصیب فرما دیتے ہیں۔ عمر لانو نے فرمایا افضل من ذکر اللہ باللسان ذکر اللہ عند امره ونهیه، کہ امر اور نہی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا یہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر، کہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ اللہ کا ذاکر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ وذکر اسما، ذکر کر رب کے نام کا، اور رب کا نام اللہ ہے۔ چونکہ ابو العباس المرسی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ کیا عجیب بات کہی ہے، ذرا بات سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، 99 نام ہیں اور ایک نام اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ الاسماء جاءت للتخلق، طلباء متوجہ ہو، الاسماء جتنے اللہ کے اسماء ہیں جاء للتخلق الا اسم اللہ فانه جاء للتعلق، کہ باقی تمام اسماء یہ تخلق کے لیے آئے ہیں اور یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آیا۔ تو وذکر اسم ربک، ذکر کر رب کے نام کا، اللہ کے نام کا ذکر کیجئے اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قبولیت ہوتی ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان اللہ تعالی یقول عبدی ما انصفتنی اذکرک وتنسانی ادعوک الی وتذهب الی غیری اذهب عنک البلایا وانت موتکفن علی الخطایا یا ابن آدم ما تقول غدن اذا جئتنی، کل میرے پاس آئے گا تو مجھے کیا تو بات کر سکے گا، اس لیے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی انسان کہے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ کہے بندہ بندہ بندہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اللہ کا یاد کرنا اس کی شان اور ہے۔ مثال سمجھ لیجئے، آپ نے کسی جگہ اپلائی کیا نوکری کے لیے، کینڈیڈیٹ بہت ہیں، سلیکشن کرنی ہے 5-7 کی، مگر وہ سلیکشن کرنے والا آپ کے والد کا بڑا دوست ہے، تو آپ کہتے ہیں ابو مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، وہ آپ کا بڑا دوست ہے تو میری ذرا سفارش کر دیجئے۔ تو آپ کو ابو لے کے جاتے ہیں اور اپنے دوست کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں جی ذرا وہ انٹرویو کے وقت میرے بیٹے کو یاد رکھنا۔ تو یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ میرے بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دینا، میرے بیٹے کی فیور کرنا، میرے بیٹے کے ساتھ ہمدردی کرنا، یاد رکھنے کا وہاں یہ مطلب ہوگا۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ بندے کو یاد کریں گے نئے نئے اعمال کی توفیقیں عطا فرما کر، اللہ بندے کو یاد کریں گے اس کے دل کے اوپر اپنی رحمت برسا کر، یہ اللہ کا یاد کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا فذکرونی اذکرکم اذکرونی فی زمان الغفلت اذکرکم بانزال الرحمہ، تم غفلت کے زمانے میں مجھے یاد کرو میں رحمت کے نزول سے تمہیں یاد کروں گا، اذکرونی بخدمتی اذکرکم بنعمتی، تم میری خدمت کر کے مجھے یاد کرو میں تمہیں نعمتیں عطا کر کے یاد کروں گا، اذکرنی بالتوحید تم توحید کے ساتھ مجھے یاد کرو، اذکرکم بالتائید میں تائید کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، اذکرنی بالشکر تم شکر کے ساتھ مجھے یاد کرو، اذکرکم بالمزید
میں مزید نعمتیں عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالمحبہ، تم محبت کے ساتھ مجھے یاد کرو۔ اذکرکم بالقربا، میں قرب عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالخوف، اذکرکم بالامان، تم خوف کی حالت میں مجھے یاد کرو گے، میں امن دے کے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالرجا، تم امید کے ساتھ یاد کرو گے۔ اذکرکم بالرضا، میں تمہیں اپنی رضا عطا کر کے یاد کروں گا۔ اذکرونی بالمعذرہ، تم معذرت کے ذریعے مجھے یاد کرو گے۔ اذکرکم بالمغفرہ، میں پروردگار مغفرت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرنی بالسوال، تم سوال کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالعطا، میں پروردگار عطا کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالدعا، تم دعا کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالاجابہ، میں قبولیت کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی بالوفا، تم وفا کے ذریعے مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بالجزا، میں جزا کے ذریعے تمہیں یاد کروں گا۔ اذکرونی فی کل حال، تم ہر حال میں مجھے یاد کرنا۔ اذکرکم بتوفیق الاعمال، میں تمہیں اعمال کی توفیق دے کر یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یوں جب ذکر جڑ پکڑ لیتا ہے نا، تو پھر یہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل ایک مرتبہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس دل پہ موت نہیں ہے، اس دل کو موت نہیں آتی۔ موت کو سمجھے ہے ناداں، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ انسان کے جسم پہ موت آتی ہے، دل پہ موت نہیں آتی۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمت اللہ، مدینہ طیبہ میں تھے، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، وفات ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا، سٹیتوسکوپ لگاتا ہے، کہتے نہیں نہیں ابھی پیلفیٹیشن ہو رہی ہے۔ 9 گھنٹے ڈاکٹر نے ان کو نہلانے نہیں دیا۔ 9 گھنٹے کے بعد پھر حضرت کے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے، تو وہ تو معاملے کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے پھر ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا، اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ جس دل نے لاکھوں دلوں کو زندہ کیا، اس دل کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ اب ہمیں حضرت کو نہلانا چاہیے، دفنانا چاہیے، تب ان کو دفنایا۔ ہمارے اپنے قریب ساتھی تھے، شیخ ظہیر احمد ان کا نام تھا، نوجوان تھے، بالکل سفید داڑھی۔ ہمارے ہاں مہد میں سب سے پہلے جو کام کرنے والے احباب تھے، ان کی خدمت میں امیر وہی تھے، مگر اللہ نے ان کو بہت نیکی دی تھی۔ امیر گھرانے کے بچے تھے، ابتدائی ساری زندگی جاپان میں گزری۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کی ابتدائی جوانی جاپان میں گزری ہو، وہ کیسی نعمت کا پلا ہوا ہوگا۔ اور ایسے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا کہ جب واپس اپنے ملک آیا، تو اس کے والد کا کام تھا کرنسی چینجنگ، جو بزنس ہوتا ہے، جو کرنسی چینجر کا کام کرتا ہو، اس کا تو بینک اپنا ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں۔ اس باپ کا بیٹا تھا، کچھ عرصہ کام کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس طرف متوجہ کیا، مجھے کہنے لگا جی کہ بس مجھے آپ اس دین کے کام میں اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ میں نے کہا بھی اپنے والد صاحب سے اجازت لے کے آئیں۔ وہ گیا، والد صاحب سے بات کی، بھائیوں کو مطمئن کیا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم ایک پورے شہر میں جو کرنسی چینج کی دکان ہے، وہ صرف تمہیں دے دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں بہت دیکھ لیا، اب مجھے بس اس لائن میں تھوڑا آگے بڑھنے دے۔ خیر، محنت کر کے آ گیا، پھر آ کے اس نے یہاں کام شروع کر دیا، اور یہاں چٹائی پہ سوتا تھا، تکیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں تو یہ بعد میں پتا چلا نا، ہم سمجھتے تھے سب سو گئے تو جو سلانے والا ہے وہ بھی سو گیا ہوگا۔ وہ پتا چلتا تھا کہ سلانے والا سب کو سلا کے الگ جا کے تہجد کی نیت باندھ لیتا تھا، اور مراقبے کی نیت سے بیٹھ کے بیٹھے بیٹھے نیند پوری کر لیتا تھا، لیٹ کے سوتا ہی نہیں تھا۔ مہینوں اس طرح گزرتے تھے اس اللہ کے بندے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس نے کہا ہوا تھا وہ جو روٹی بنانے والا ہے کہ بھئی سب مہمانوں کی روٹی بنانا میری روٹی بنانے کی ضرورت نہیں میں کھا لیا کروں گا تو میں نے بعد میں پوچھا بھئی کہاں سے کھاتا تھا بس حضرت آپ کی جو روٹی بچ جاتی تھی کبھی آدھی کبھی چوتھا حصہ بس وہی کھا کے گزارا کر لیتا تھا روٹی نہیں پکتی تھی اس کی یہ بعد میں پتہ چلا اور ایسا کام کہ چھپا کے کرتا تھا پتہ نہیں چلنے دیا اللہ نے اتنا متبع سنت بنایا تھا سفر میں گئے اور گاڑی میں ہیں بیٹھنا چاہتے ہیں پیٹرول ڈلوایا تو کسی نے پانی کا گلاس لا کے دیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا اس نے پانی پیا سنت کے مطابق دے دیا اس نے کہا کھڑے کھڑے پی لیتے کہنے لگا کہ میں تو نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ایک سانس کی دیر بھی نہیں کر سکتا پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑ جاتے میں اتنی دیر بھی مخالفت نہیں کر سکتا پانی پینے میں تو کئی سانس لینے پڑ جاتے ایسی اللہ نے ان کو دل کی حضوری عطا کی تھی اللہ کی شان کے ایک دن ایسا آیا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ان کا سر جو تھا نا وہ سیدھا ڈیش بورڈ کے اوپر اور وہ جو کھلتا ہے کچھ بیلون وہ کھلا نہیں اللہ کو منظور ایسے تھا چنانچہ قریبی ہاسپٹل میں لے گئے انہوں نے کہا جی کہ یہ ذرا مسئلہ ہے اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے جائیں بڑے ہاسپٹل میں لے گئے ہمیں اطلاع ملی ہم بھی پہنچ گئے ان کو مشین کے اوپر لٹا دیا سپورٹ جو لائف سپورٹ ہوتی ہے اور چالو کر دیا اب جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو ہر چیز نارمل ہے تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ یہ کوما میں ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے کل تک ہم نے بلایا ایک نیورو سرجن کو ذرا آپ چیک کریں اس نے کہا جی ان کی طرف برین سٹیم کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے ہم نے سٹی سکین کروایا انہوں نے کہا جی کہ ذہن کا جو سٹرکچر ہے نا وہی ٹوٹ چکا ہے جیسے ایک انڈا ہوتا ہے نا تو انڈے کو آپ پھینٹ دیں تو سٹرکچر ہی ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ چوٹ ایسی تھی کہ اسی وقت برین کا سٹرکچر ہی ختم ہو گیا تھا مکس ہو گیا تھا برین یوں سمجھ لیں اسی وقت ڈیتھ ہو چکی تھی مگر ڈاکٹر لوگ جو وارڈ میں تھے وہ کہتے تھے جی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اور پیلپیٹیشن بھی ٹھیک ہے اور اس کو لگا کے چیک کرواتے تھے دو دن لگے ہمیں ان ڈاکٹروں کو کنونس کرنے میں حتیٰ کہ میں نے ڈپارٹمنٹ کے سب ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا اور میں نے ان کو کہا کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے انسان کے جسم کا آپ لوگ ڈاکٹر ہیں میں آپ کے اس علم کا بڑا احترام کرتا ہوں مگر یہاں پر معاملہ اس سے ذرا آگے ہے یہ روحانیت کا معاملہ ہے اور یہ فیلڈ اس عاجز کا ہے یہ جو آپ کو دھڑکن سی محسوس ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے گی آپ جتنی دیر اس کو یہاں رکھیں پھر جب ان کو کہا کہ دیکھو سی ٹی سکین یہ کہہ رہا ہے اور نیورو سرجن یہ کہہ رہا ہے برین سٹیم کی ڈیتھ ہو گئی فلاں ہو گئی تو آپ صرف اس کی دھڑکن سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں اللہ نے اس کو بلا لیا اب اسی دھڑکن کے ساتھ اس کو بھیجنا پڑے گا تب ڈاکٹروں نے آنسوؤں کے ساتھ اس بندے کو رخصت کیا کہ زندگی میں ہم نے ایسا مریض نہیں دیکھا دل دھڑک رہا ہو اور ہم اس کو دفن کے لیے اپنے پاس سے بھیج رہے ہیں دل جب زندہ ہوتا ہے پھر دل پہ موت نہیں آیا کرتی اسی زندہ دل کے ساتھ انسان قبر میں جاتا ہے قیامت کے دن زندہ دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملے گا اللہ رب العزت ہمیں اپنے مردہ دل کو زندہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے ذکر تیرا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو رہے بس قادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے لب پہ تیرا ہی نام رہے دل میں تیرا ہی دھیان رہے جذب میں پرہ ہوش رہے عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے لا إله إلا الله محمد رسول الله
سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ ہم آپ کے عزیز مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ جو ہم نے ابھی سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے انگ انگ اور ریشے ریشے میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اللہ ہمیں ہمارے دل میں ذکر کو جاری فرما، اللہ ہمیں مقام تبتل عطا فرما، اللہ ہمیں مقام شکر عطا فرما، مقام احسان عطا فرما، اللہ ہمیں مقام احسان عطا فرما، اللہ ہمیں سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں رونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو آپ کو پسند ہے، اللہ ہمیں ندامت کے آنسو عطا فرما، اللہ ہمیں شکر کے آنسو عطا فرما، اللہ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما، ذکر کرنے والا دل عطا فرما، اللہ کب تک ہم غافل دل لیے سینے میں اس دنیا میں گھومتے رہیں گے، اللہ اب تو ذکر کرنے والا دل عطا فرما دیجئے، اللہ اب تو دل عطا فرما دیجئے، اللہ اس سل کو دل بنا دیجئے، اللہ ہم یہاں آپ کے در پہ کئی دنوں سے آ کر بیٹھے ہیں، اللہ کل ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اٹھنا پڑے، اللہ ہماری اس سے پہلے مغفرت فرما دیجئے، اللہ اگر ہم یہاں سے مغفرت ہوئے بغیر نکل گئے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ آپ کے در سے خالی جائیں گے، آپ کے در سے جو خالی جاتا ہے وہی شقی ہوتا ہے، اللہ ہمیں شقی بننے سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں شقی بننے سے بچا لیجئے، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنی لقاء عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجئے، اپنا ولی بنا لیجئے، اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں حضرت کا ساتھ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما، اللہ قیامت والے دن ان کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح سلامت پل صراط سے گزرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جنت میں ہمیں اپنا مہمان بنا لیجئے، اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما دیجئے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں بھی وہ خیریں عطا فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ معمولات کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس مراقبے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کے ہاں قبول نہ ہو، اللہ ہمیں قبولیت والا ذکر عطا فرما، قبولیت والا مراقبہ عطا فرما، اللہ ہمیں حضرت سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمارے اپنا خصوصی کرم اور خصوصی رحمت فرما، اللہ وہ فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، اللہ وہ بشر حافی جو دنیا کے شراب خانے میں شراب پی رہے تھے آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی، اللہ وہ عمر جو آپ کے نبی کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، آپ کی رحمت کی نظر پڑ گئی، آپ نے فاروق اعظم بنا دیا، اللہ ہم تو آپ کے گھر جمع ہو چکے ہیں، اللہ ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما، فرما برداروں والی زندگی عطا فرما، اللہ ہم نے جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو حاضرین محفل کی دلی تمنائیں ہیں اللہ اس کو بھی ان قبول فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ ہمیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا سنت بنا، اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ بہت جی چاہتا ہے کبھی اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضحا کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے ولئی کہا، اللہ اس چہرے کو دیکھیں جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا، فرمایا قد نرا تقد تقلب وجهك في السماء، اللہ وہ کیسا چہرہ ہوگا جس کو آپ بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ وہ کیسی زلفیں ہوں گی، اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ ہمیں ان کی زیارت نصیب فرما، اللہ دنیا میں ایسے وقت میں ہم پیدا ہوئے کہ ان کی زیارت نہ کر سکے، اللہ ہم آپ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت والے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمیں قیامت والے دن بخشش کی ہوئے گناہ گاروں میں جگہ عطا فرما، اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائق جو اس دنیا سے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔